Assalamualaikum. There will be a sister upstairs translating the Bayan in either English and Bengali as well. So whereas which our sisters do not understand Urdu, they could make the way of that, inshallah.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس کی پناہ مانگتے ہیں پناہ چاہتے ہیں شیطان سے
وہ شیطان جیسا بننے سے یعنی شیطان سے بھی اللہ پناہ دے اور اس سے بھی اللہ پاک حفاظت کرے کہ ہم شیطان نہ بن جائیں. خصوصاً میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جس بزرگ نے پوچھا تھا شیطان سے کہ جو تجھ جیسا بننا چاہے وہ کیسے بنے, وہ کیا کرے, تو حضرت ابو مرہ رحمہ اللہ سے جب انہوں نے جب شیطان سے یہ پوچھا تو اس نے ایک بات تو یہ بتائی کہ زبان کی احتیاط نہ کرو, جو دل میں نفس میں جو طبیعت میں آئے بولتے رہو کہتے رہو, بس چپ نہ رہو خاموش نہ رہو تو میرے جیسے تم بن جاؤ گے. اور دوسرا کام یہ کر لو کہ اللہ کے حکموں اور نماز میں سستی کرو. نماز میں سستی, اللہ کے حکم پورا کرنے میں سستی, ٹالتے رہو اور زبان کی بے احتیاطی کرو, چپ نہ رہو کہتے رہو بلا برا جو بھی آئے کہتے رہو. تو وہ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں اپنے سے بھی کہ بھئی ہم اس سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کی طرح بن جائیں. تو جب نعت لگی ہو تو کوشش کرنی چاہیے, بندہ نعت سن رہا ہے یا آپ نے بیٹھا ہے صحبت میں, نیک صحبت میں بندہ بیٹھا ہے تو وہ اپنی زبان کو لگام دے. کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک میں بعض مرتبہ ایک روڑی ایک چھوٹا سا پتھر رکھتے تھے. وہ ہر ایک کو ضرورت ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بھئی کوئی شیطان کی طرح بنے. تو مردوں کو بھی اور خصوصاً عورتوں کو بھی, ابھی دیکھے کئی لوگوں کی باتیں آواز آ رہی تھی, تو یہ بہت محرومی ہے. حالانکہ میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی آ کے دیجیے بھئی درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے ان کی محبت میں اللہ کو حاضر اندر سمجھتے ہوئے درود و سلام پڑھیں اور نعت سنیں. اور جو لوگ ادھر بیٹھنے کے باوجود وہ نعت سننے کے بجائے باتیں کر رہے ہیں, ان کو کیسے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ یہی لوگ ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے دنوں پر مہر لگ جانے کا خطرہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر سنتے ہوئے رسول اللہ کا ذکر سنتے ہوئے اور اپنی زبانوں کو روکتے نہیں اور اپنی زبان خاموش نہیں رکھتے, تو وہ کب خاموش رکھیں گے؟ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ خاموش کر دیں گے. وہ موت کی سختی, وہ اسرائیل کا آنا اور اسرائیل کا حکم دینا اور زبان کا جو ہے وہ پھر گنگنا جانا اور ڈگمگا جانا, زبان اس وقت پھر بند ہوگی اور پھر اللہ کے حکم کے بغیر وہ کھلے گی بھی نہیں. تو یہ اللہ نے جو وقت دیا ہوا ہے, کوشش کرے بندہ خاموش رہے, نہیں تو اچھی بات کرے اور اچھی صحبت میں یا بیٹھا ہو یعنی ذکر کی مجالس میں نصیحت کی مجلسوں میں, تو خاص کر جو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بھی بہت ساری عورتوں کی جہنم میں جانے کی وجہ یہ زبان سے بے احتیاطی ہے. تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھئی کہ بھئی آپ کو علم تھا کہ بھئی یہ لوگ نہیں احتیاط کرتے, بھئی اس کا خطرہ ہے سب سے بڑا. اور شیطان نے بھی اس بزرگ کو یہ بتایا کہ مجھ جیسا بننا چاہتے ہو, میرے جیسا بننا چاہتے ہو, ابلیس بننا چاہتے ہو, شیطان بننا چاہتے ہو, تو دو کام کرو, ایک زبان کی بے احتیاطی, بس بولتے رہو, خاموش نہ رہو, غلط سلط جو بھی ہے, اور دوسرا جو ہے اللہ کے حکم پورا کرنے میں نماز میں سستی کرو. جو یہ دو کام کر لے بس وہ سمجھے کہ ایک رستے پہ چڑھ گیا ہے, ایک طریق پہ چڑھ گیا ہے, کہ اب وہ آخر کار اللہ فضل نہ اس پر فرمائے تو وہ شیطان ہی بنے گا یا بنے گی. تو اس سے جو ہے احتیاط کریں. مرد تو ماشاءاللہ بیٹھتے رہتے ہیں, وہ سنتے بھی رہتے ہیں, ان کو بھی سنیں, تو آپ کو بھی سمجھانا فرض ہے, کیونکہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا نہ کوئی اور مقصود ہے, نہ کھانا پینا, نہ ایک دوسرے کو دیکھنا, نہ ایک دوسرے کو پیسے دینا, نہ خدمت, نہ ہدیہ, نہ کچھ, صرف اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا پھر اسی ذریعے سے ہم طلب کر رہے ہیں کہ پہلے وہ علم حاصل کریں, کچھ جانیں, زبان کو خاموش رکھیں, پھر بندہ دل کو بھی خاموش رکھے, یہ بھی دوسرا ادب ہے, یعنی زبان کو خاموش رکھے اور پھر دل کو خاموش رکھے. دل کی خاموشی کا مطلب یہ کہ سوچے بھی نہ ادھر ادھر, اور خصوصاً جب تقریر ہو رہی ہو, بیان ہو رہا ہو, واز ہو رہا ہو, اس وقت کوئی ذکر بھی زبان سے نہ ذکر کرے, نہ درود شریف پڑھے, نہ کوئی توجہ سے جو ہے وہ سنے, اس وقت وہی سب سے بڑی عبادت ہے. نفلی عبادتوں سے پھر یہ اس عبادت کا درجہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت فضیلت گنگ کتابوں میں آتا ہے, جس نے ایک علم کا مسئلہ سیکھا اس کو 100 رکعت نفل کے برابر ثواب ہوتا ہے, اور جس نے ایک چیپٹر, ایک باب علم کا سیکھا اس کو 1000 رکعت نفل کے برابر ہوتا ہے ثواب. تو اس کا اجر و ثواب وہ تسبیحات سے زیادہ, یہ علم والی مجلس جو ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. بہرحال اب ہم اپنا شروع کرتے ہیں, اصل بات تو یہی تھی جو کہہ, جو اصلاح والی بات اصل میں وہی ہوتی ہے, باقی تو پھر ویسے نصیحت کے لیے, عام نصیحت کے لیے بات کی جاتی ہے. جو اصل بات تھی وہ ابھی کہہ دی, بھائی اس کی جو ہے یعنی انشاءاللہ احتیاط کریں گے. بہرحال اس بزرگوں نے پھر یہ فرمایا, جب شیطان نے یہ بتایا, شیطان تو بڑا خوش ہوا, کہنے لگا بھی لوگ تو مجھ سے پناہ مانگتے ہیں, مجھ جیسا بننا نہیں, جو آپ کہتے ہیں میں وہ باتیں بتائیں کہ ہم تمہارے جیسے کیسے بن سکتے ہیں. تو جب اس نے ان دونوں باتوں کو بتایا کہ میرے جیسا بننا چاہتے ہو, ایک تو نماز میں سستی کرو, دوسرا زبان کی بے احتیاطی کرو, اب جو ہے وہ بزرگوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ان دو باتوں کو کبھی نہیں کروں گا, نہ اللہ کے حکموں میں سستی کروں گا, نہ ہی جو ہے زبان کی بے احتیاطی کروں گا. شیطان کو بڑا غصہ ہے, اس نے کہا میں نے اب میں بھی کسی کو کوئی بات ایسی نہیں بتاؤں گا. اور دوسری بات جس طرح ساتھیوں نے بتایا کہ اوپر ترجمہ ہو رہا ہے, اور جو جن کے ساتھ اوپر, اس سے بھی اچھی طرح نظر آتا ہے پروجیکٹر میں, اور آواز بھی اچھی آتی ہے. تو بچے ہیں جن لوگوں کے پاس, چھوٹے بچے, جو مطلب بچوں کی عادت ہے, لیکن اگر آپ بچے نہیں ہیں تو آپ ان کو اوپر لے جائیں, تو وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, اور جو بڑے ساتھ ہیں وہ بڑوں والا کام کریں, تاکہ جو ہے وہ بھی اطمینان سے سنیں اور دوسرے بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہوں. تو آج جس کے متعلق بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مہینوں میں, سال کے مختلف وقتوں میں لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی زیارت کے لیے, آپ کی مسجد کی زیارت کے لیے, آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے, ان جگہوں کی زیارت کے لیے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جو ہے, جن جگہوں نے چومے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم عین مبارک, تو اس کے متعلق اب بھی لوگ جا رہے ہیں, چھٹیوں میں جائیں گے, ہمارے ہاں بھی کافی لوگ جا رہے ہیں, تو اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے کہ مقصد اس کا کیا ہے, کہ بندے کے ذہن میں جب مقصد پورا ہو, پتا ہو میں کیوں کام کر رہا ہوں یا کیوں وہاں جا رہا ہوں, تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے گا یا کرے گی. جب وہ پھر حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو کچھ نہ کچھ بندے کو ملے گا. تو اگر مقصد کا نہیں پتا ہوگا تو وہ بعض مرتبہ تو جس طرح آیا ہے اسی طرح گیا ہے اسی طرح واپس آ جائے گا. بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جاتے اچھی حالت میں ہیں اس سے بھی بری حالت میں ہو کے واپس آ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں اس پاک بارگاہ میں حرمین شریفین میں کوئی گناہ کرنا وہ زیادہ جرم رکھتا ہے, اللہ کے نزدیک زیادہ شدید ترین گناہ ہے, زیادہ سزا ہے, زیادہ اللہ کی ناراضگی ہے اس پہ. کیا جائے کہ وہ کچھ اس طرح کی ادھر بات کرے, بلکہ یعنی دوسری جگہ پہ اگر اس نے گناہ کیا ہے وہ بھی اللہ کی ناراضگی, لیکن اس جگہ گناہ کرنا یا بے ادبی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. وہ اگر بندے سے پہلے ہو گیا ہے آپ سے مجھ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ پاک دوبارہ بندے کو توفیق عطا فرمائے وہاں جانے کی تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکے یا کوشش کر سکے کم از کم. تو سب سے پہلے جو ہے مقصد آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں جانے کا مقصد, تو فرمایا کہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر بندہ اس لیے جاتا ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں, ہر بندے کی روح نے انسان کی روح نے مرد ہو یا عورت اس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے اس سے کچھ وعدے لے لیے تھے, عہد لے لیا تھا جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں. یعنی انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا اس سے بہت ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے, جب ابھی کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, صرف سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا, عالم ارواح میں اللہ پاک نے عہد لیا وعدہ لیا لوگوں سے کہ کیا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور میں ہی نہیں تمہیں جو ہے روزی اور تمہاری موجودگی اور وجود کا جو ہے ذریعہ میں نے ہی نہیں پیدا کیا اور میں ہی تمہارا رب نہیں. تو سب نے یہ کہا کہ قالوا بلا, کہ بے شک اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ وعدہ لیا تم سے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو غافل لوگ تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم دنیا میں کس لیے آئے اور کیا کیا وہاں کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. تو اس جہاں میں اللہ پاک نے انسان سے یہی وعدہ لیا کہ میں تمہیں کچھ مدت کے لیے کچھ دیر کے لیے کچھ تھوڑی مدت کے لیے اس دنیا میں بھیج رہا ہوں, 50 سال 60 70 سال 20 سال جتنا بھی اللہ نے مقرر کیا ہر ایک کے لیے, تو اس جہاں میں میں آپ کو ایک جسم دوں گا. اب جسم نہیں, اب تو روح تھی, روح میں نہ کھانے کی بھوک نہ پینے کی بھوک نہ شادی کی ضرورت نہ بیماری نہ سردی نہ گرمی, اس طرح کی چیز روح پاک ہے. اسے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں امتحان اس طرح لوں گا کہ تمہیں ایک جسم دوں گا جس میں بڑیاں کمزوریاں بھی ہوں گی, وہ بیمار بھی ہوگا, اس کو کھانے کی ضرورت بھی ہوگی, اس کو پینے کی ضرورت بھی ہوگی, اس کو صفائی کی ضرورت بھی ہوگی, اس کو بہت ساری چیزیں کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. اس جسم میں پھر مختلف خواہشیں پیدا کی جائیں گی, مردوں کی خواہش, عورتوں کی خواہش, کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش, بڑا بننے کی خواہش, اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے دوسروں پر فخر کرنے کی, تکبر کرنے کی خواہش, یہ اس میں پیدا ہوں گی نفس میں جب جسم ملے گا روح کو. تو اس وقت تم نے اپنے وعدے پر قائم رہنا ہے, جو میں حکم بھیجوں گا وہی بھیجوں گا انبیاء کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے, اس وہی پر تم نے اس جسم کو استعمال کرنا ہے. یعنی ایک تمہارا دل چاہے گا ایک بات کرنے کا, ایک میرا حکم ہوگا, تم نے اپنی من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی گزارنی ہے. یعنی اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے, یہ وعدہ تم سے لیا گیا, اب تمہیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے. تو اب پھر انسان باری باری امتحان دینے کے لیے, یہ دنیا ایک امتحان کا کمرہ ہے, یہ ہمارا گھر نہیں ہے, ہم کہیں اور سے آئے ہیں. جیسے ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ وہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو امتحان کا کمرہ ہوتا ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے اس کے لیے دیا جاتا ہے. وہ آتا ہے کمرے میں, باری باری طالب علم اسٹوڈینٹ آتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا گھر اصل میں تو عالم اروا اور جنتیں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں پیدا اس دنیا میں کیا تھا, وہ روح کیا جہاں تھا وہ ہماری روح کا گھر تھا. تو یہاں یہ دنیا امتحان کا کمرہ ہے, تو یہاں تھوڑی مدت کے لیے اللہ پاک امتحان دینے کے لیے کہ جاؤ میں تمہیں جسم دے دیا ہے, یہ پرچہ ہے تمہارا, اس طرح تم نے اس کو حل کرنا ہے. اور امتحان یہ ہے کہ جواب اللہ نے پہلے ہی بتا دیے سوالوں کے, پریکٹیکل امتحان ہے. ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل امتحان کہ لکھنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل عملی امتحان. جیسے لوگ ڈرائیونگ کی دیکھیں نا, دو قسمیں ہیں, ایک تو تھیوری ہے, اس میں تو صرف جو ہے تھیوری آپ پڑھتے ہیں اور تھیوری کا امتحان دے آتے ہیں, وہ بھی امتحان. ایک پھر پریکٹیکل امتحان ہوتا ہے کہ اب اس کو علم دے دیا گیا ہے ڈرائیونگ کا, اب وہ جو ایگزامینر ہے جو امتحان لینے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں تمہیں پتا تو ہے چلانے کا, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم چلا سکتے ہو گاڑی اپنے علم کے مطابق یا نہیں. اس گاڑی کو اپنے علم کے مطابق جو تم نے تھیوری کا علم حاصل کیا ہے, یہ چلا سکتے ہو اس گاڑی کو یا نہیں, اگر چلا سکے تو پاس ورنہ فیل. وہ اب وہ کہے کہ میرے تھیوری میں تو 99% مارک تھے, مجھے کیوں فیل کر رہے ہو؟ وہ انسٹرکٹر کہے گا کہ بھئی وہ تھیوری میں 100% مارک تھے, یہ پریکٹیکل امتحان ہے, یہاں نہیں پاس تو وہ تھیوری والا سرٹیفکیٹ فائدہ نہیں دے گا, دوبارہ امتحان دینا پڑے گا. تو تھیوری کام نہیں. تو ایک تو ہے علم حاصل ہونا, علم جو ہے یہ تھیوری ہے, یہ صرف باتوں کا پتہ ہونا, علم کی باتوں, اللہ رسول آخرت کے متعلق کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے, یہ تھیوری کا امتحان لہذا ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ پاک پریکٹیکل امتحان لیتے ہیں, جیسے ڈرائیور جس اس کو گاڑی کو چلاتا ہے, تو اس بندے کو, اس عورت کو, مرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری روح کو جو ہے یہ جسم کی گاڑی دی جائے گی, یہ جسم ایک گاڑی کی طرح ہے, اب دیکھنا ہے کہ اس کو ڈرائیو کر سکتے ہو یا نہیں, صحیح طریقے سے ڈرائیو کر سکتے ہو یا نہیں, یہ امتحان لیا جاتا ہے. اب بندہ کہے جی, جیسے لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں علم ہے, ہم بہت عالم ہیں, ہم بہت عالم آئے ہیں اور ہمارے پاس بڑا علم ہے, تو تھیوری میں 100% میں مارک ہو, پریکٹیکل میں بندہ فیل ہو گیا ہے تو وہ فیل ہے. اسی طرح علم جتنا بھی ہے آپ کے پاس, آپ نے 10 کتابیں پڑھی یا 10,000 کتابیں پڑھی, اگر آپ عملی طور پر اس جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلا سکے, وہ آپ فیل ہی فیل ہیں, وہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ وہ کہے گا کیسا علم حاصل کیا تم نے. آپ ڈرائیونگ میں دیکھیں تو آپ ڈرائیور ہیں, روح آپ کی ڈرائیور ہے, جسم آپ کی گاڑی ہے. یہ گاڑی ہے جس کو آپ دیکھیں نا, یہ جسم کو جیسے ڈرائیور گاڑی کے اندر ہوتا ہے, اسی طرح آپ کی روح بھی جسم کے اندر ہے. تو روح جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے, روح جو ڈرائیو کر رہی ہے اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے. پر ایگزامینر آپ کا کون ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ, جیسے وہ ایگزامینر جو گاڑی کا امتحان لیتا ہے وہ اپنا پیپر لے کے بیٹھ جاتا ہے, بھائی کون سی غلطی کر رہا ہے بندہ, کون سی یہ ڈرائیور غلطی کر رہا ہے, سیریس ہے یا نہیں. اسی طرح یہ ملائکہ آپ کے کندھوں کے پاس بیٹھے ہیں کہ وہ بھی ابزرو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون بندہ کیا کس وقت کر رہا ہے, اس گاڑی کو یعنی جسم کی گاڑی کو کس طرح چلا رہا ہے. آپ دیکھیں جو بندے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو بعض مرتبہ گاڑی جو ہے جا رہی ہوتی ہے, آگے سائن آ جاتا ہے نو اینٹری, سورخ سائن پتا ہوتا ہے کہ بھئی نو اینٹری, بھئی ادھر سے داخل نہیں ہونا, یہ نو اینٹری ہے, ادھر سے داخل نہیں ہو سکتا, یہ ون وے, یک رستہ روڈ ہے, یک رستہ سڑک ہے, ون وے ٹریفک جا سکتی ہے, وہاں سے تم نہیں جا سکتے. تو وہاں سائن لگے ہوئے ہیں کہ نو اینٹریز. تو اب جو بندہ ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے, ممتحن پاس بیٹھا ہوا ہے ایگزامینر, اور نو اینٹری میں گھس جائے تو اس نے تو فیل کرنا ہی کرنا ہے. بھئی یہ نو اینٹری میں تم جو بار بار گھس رہے ہو, ڈرائیونگ خاک کرو گے تم, تم تو بندوق کو مارو گے, خود کو بھی تباہ کرو گے, وہ تو فیل ہی فیل ہے. اسی طرح اس گاڑی کا یعنی اس جسم کی بھی نو اینٹریاں ہیں جو اللہ نے کہا ان کو نہیں لے کے جانا ادھر. وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہیں, یہ گناہ جو ہے یہ نو انٹری ہے اس گاڑی کے لیے، جسم کی گاڑی کے لیے، مطلب آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، یہ نو انٹریز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس جسم کو، اس گاڑی کو اس نو انٹری میں نہ لے کے جانا، فیل ہو جاؤ گے. تو امتحان یہی ہے، پریکٹیکل، تھیوریٹیکل کم ہے، پریکٹیکل زیادہ ہے. اللہ نے، کیونکہ تھیوری اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دکھا بھی دی، یعنی انسٹرکٹر کے طور پر کیسے گاڑی چلانی ہے، اور اپنی مثال دے دی. وہ اپنی زندگی گزار کے غمی میں بھی، خوشی میں بھی، جنگ میں بھی، امن میں بھی، بیٹا بن کے بھی، بھائی بن کے بھی، باپ بن کے بھی، استاد بن کے بھی، مرشد بن کے بھی، اور شاگرد بن کے بھی، یعنی اللہ کے شاگرد بن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے عملی طور پر دے دی. اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق بس عمل کر لیں. اگر کر لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم کامیاب، تم واپس جب گھر آؤ گے بہت انعام ملے گا، اور تمہیں میں ہمیشہ کی گھر جنتوں میں، دار الخلد میں، جو مختلف جنتوں میں تمہیں جگہ دوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری بادشاہی ہوگی. نعیم وإذا رأيت ثم رأيت، اللہ فرمائے تم دیکھے گا اور پھر دیکھے گا، کیا جنت والا دیکھے گا، نعیمن، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، وملکن کبیرا، اور اتنی بڑی بادشاہ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بادشاہ، کہ وہ ساری دنیا اگر اس کی گھر آ جائے تو پھر بھی وہ جگہ خالی ہے. ایسے ایسے محل، ایک ایک محل اللہ پاک اس کو دے گا. مسکین ترین جنتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت اس کو مل رہی، یعنی اس کا سائز. اور مردوں کو یہ سردار ہوں گے وہاں، اپنی جنتوں کے بادشاہ ہوں گے. اور عورتوں کو جو فضیلت ہے، جس طرح مرد کی فضیلت فرشتے سے بھی بڑھ جاتی ہے، مرد جو ہیں انسان، نیک انسان، عام ان فرشتوں سے ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جو عام عورتیں ہیں وہ، لیکن یعنی انسانی عورتیں ہیں، اور وہ مسلمان ہوں، نیک ہوں، ان کو فرمایا، کتابوں میں آتا ہے کہ جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی یہ عورتیں. یعنی جنت میں جو بتایا گیا بھائی حوروں کو بہت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا، کہ بھائی وہ اپنی بال لٹکائیں نیچے جنت سے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، پانی میں تھوکیں تو پانی سمندر کا سارا میٹھا اور لذیذ ہو جائے، اپنی انگلی نکالیں تو جھنگلیا، یعنی چھوٹی انگلی نکالیں تو سورج کی روشنی بھی جو ہے وہ ماند ہو جائے، اور نہ ان میں تھوک، نہ ان میں کوئی اس قسم کا گند، اتنی اللہ پاک نے پاک ان کو پیدا کیا. پھر ان کی مختلف قسمیں اور ان کا حسن بے انتہا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کی ایک عورت جو جنت میں جائے گی وہ ان حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ ان سب حوروں کی سردار ہوگی جو وہاں ہوں گی. پھر حضور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے خوبصورت ہوں گی؟ تو فرمایا کہ وہ بصلاتی ہننا وہ بصیامی ہننا، وہ اپنی نماز روزہ جو یہاں کرتی رہی ہیں نا، یہ چیزیں ان کو حسن دیں گی جنت میں، اتنا کہ حوروں کو بھی وہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ حوروں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ انہوں نے دوسرے جو اعمال تکلیف میں جو عورتوں کو ڈالا گیا وہ ان میں ہیں، اور چیزیں نہیں. تو دیکھیں، مردوں کے لیے فرشتوں کو خادم بنایا گیا، اور عورتوں کے خادمائیں وہاں جنت کی حوریں وہ ان کے اندر. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا یہ وعدہ پورا کرے گا دنیا میں جا کے، مرد ہو یا عورت، میں یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ، اور وہ مرد ہو یا عورت، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کی کامیابی اور اس کو کامرانی اور اس کو ہمیشہ کی بادشاہی دوں گا، جس کے بعد موت نہیں، جس کے جہاں بیماری نہیں، وہاں بڑھاپا نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں کوئی پیشاب کی حاجت نہیں، وہاں کوئی یعنی یہ کام کرنے کی حاجت نہیں، نہ کوئی اور ذہنی پریشانی. تو یہ یعنی ارشاد، یہ وہ وعدہ ہے جو انسان اللہ پاک سے کر کے آیا ہوا ہے عالم ارواح سے. یہاں ہم وہ گاڑی اپنی اللہ نے دے دی ہے کہ بھئی یہ چلاؤ، ہاں کس طرح چلاتے ہو، یہ جسم آپ کی گاڑی ہے، آپ نہیں ہو. گاڑی دیکھیں، ڈرائیور مختلف ہے، گاڑی مختلف ہوتی ہے. اب جو کہ گاڑی ڈرائیور ہے، لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، بھئی ڈرائیور تو اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈرائیور تو انسان ہے، گاڑی کہاں سے ڈرائیور ہو سکتی ہے؟ گاڑی ڈفرنٹ ہے، وہ کار علیحدہ چیز ہے، ڈرائیور علیحدہ چیز ہے. اس طرح یہ آپ کا جسم، یہ آپ نہیں ہو، یہ آپ نہیں ہو، یہ تم نہیں ہو، تم تو اندر ہو. وہ روح تم ہو، یہ جسم گاڑی ہے، یہ جسم کوئی اور چیز ہے، یہ آپ نہیں ہو، یہ جسم تو آپ کے خلاف گواہی دے گا، اگر آپ کا ہوتا تو آپ کے خلاف گواہی کیسے دیتا؟ قیامت والے دن زبان پہ مور، جیسے پہلے میں عرض کی، یہ زبان ہی لے جاتی ہے بندے کو تباہی کی طرف اور کامیابی کی طرف، یہ اتنی بدبخت چیز ہے اگر یہ غلط استعمال ہو جائے، اگر صحیح ہو جائے تو اس سے اچھی چیز نہیں، اللہ پاک قیامت کے دن بھی اس پر مور لگا دیں گے، یہ ایسی چیز ہے۔ میں تم تو بولو، بہت بول لیا دنیا میں تم نے، اب خاموش رہو، اب کہا جائے گا ہاتھوں کو تم بولو، آنکھوں تم بولو، پاؤں تم بولو، ٹانگیں تم بولو، اور جسم کا ایک ایک حصہ بولے اور بتائے کہ وہ کیا کیا کر کے آیا ہے، وہ کیا کیا اس نے کیا ہے۔ تو یہ یعنی جسم کا امتحان ہے، وہ آپ نہیں ہو جسم، اب فلاں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، یہ جسم آپ نہیں ہو، آپ روح ہو، پہچانو اپنے آپ کو، یہ نہ ہو کہ اس دنیا میں آ کے مر جائے بندہ اور یہ بھی نہ پہچان سکے کہ بھئی میں کون ہوں، آپ جسم نہیں ہو، آپ یہ چہرہ جو نظر آتا ہے یہ آپ نہیں ہو، اصل آپ کی روح ہے، یہ تو اللہ نے لباس دیا ہوا ہے، جس طرح یہ چادر ہے، یہ چادر میں نہیں ہوں، ہاں میرا لباس ہے، اسے اللہ نے محدود مدت کے لیے دیا ہے، یہ لباس اتار لیا جاتا ہے، یہ جسم کا روح پھر بھی زندہ رہتی ہے، روح آخرت میں چلی جاتی ہے، پھر میدان حشر میں جائیے، اللہ پاک پھر اس کو جسم دیں گے، تو جنت میں جا کے اس کو اور حسین جسم ملے گا، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقہ حسن اور خوبصورتی ملے گی جنتیوں کو، اتنا حسن یوسف علیہ السلام کا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدھا حسن اللہ پاک نے ساری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، آدھا حسن یوسف علیہ السلام اکیلے کو دیا ہے، اتنی خوبصورتی۔ آپ جب دیکھیں کسی کو خوبصورت انسان تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں، دیکھیں سب کا اگر اکٹھا کر دیا جائے، آدھا سب پر تقسیم اور آدھا اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، تو اتنا جو ہے جنتیوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو، تو میں آپ کو بتایا کہ بھئی وہ حوروں کی بھی سردار، حوروں کی خوبصورتی حسن ان کی سے اللہ پاک زیادہ عطا فرمائیں گے، کیوں؟ یہ عورتیں یا مرد دنیا میں تکلیف میں گزار کے آئے ہیں، امتحان دے کے آئے ہیں، ان کا تو امتحان ہے ہی نہیں، نہ فرشتوں کا ہوا ہے امتحان اس طرح جس طرح انسانوں کا ہوتا ہے، نہ حوروں کا امتحان، وہ تو اللہ پاک نے پیدا کر دیے اپنے اذن سے اور اپنے علم سے، اپنی قدرت سے۔ تو یہ جو وعدہ کیا گیا تھا عالم ارواح میں، روح کی دنیا میں، جو بندہ یعنی طواف کرتا ہے جا کے اللہ کے گھر میں، وہ اس کو تازہ کر رہا ہے، اس عہد لست کو۔ آپ دیکھیں نا، جب بندہ کعبے کے ارد گرد طواف کرتا ہے نا، کعبے کے ارد گرد ایسے چکر کاٹتا ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے جسم کے ساتھ۔ پہلے اس کی روح نے وعدہ کیا تھا، پہلے اس کی روح نے وعدہ کیا تھا، اب یہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ ارد گرد کیوں پھر رہا ہے، کعبے کے چکر ارد گرد چکر کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ اپنے کہہ گویا کہہ رہے، آپ جب عہد کرتے ہیں کئی دفعہ، وعدہ کرتے ہیں تو ہاتھ پہ مرد کرتے ہیں، بھئی ہاتھ ملاؤ، وعدہ ہو گیا، پکا ہو گیا جی، پکی بات ہوگی۔ بیعت کرتے ہیں، بیعت بھی عہد ہوتا ہے، عہد پکی بات، وہ تو ہاتھ سے ہو گیا، پہلے روح سے کیا تھا، لیکن یہ وعدہ ہاتھ سے نہیں، بلکہ یہ پورے جسم سے، وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، وہ کعبے کے ارد گرد جاتے ہوئے، وہ مذاق نہیں ہے، وہ بہت بڑی وعدہ کر رہا ہے بندہ پورے جسم کو چھوڑ کے، کہ اے اللہ، جس طرح میرا یہ سارا جسم تیرے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اسی طرح آج کے بعد میرے یہ سارا جسم، میرا میری آنکھیں، میرا دماغ، میرے کان، میرا یہ جسم، میری یہ ٹانگیں، میرے پاؤں، میرا پیٹ، میرا انگ انگ، میرا بال بال، اب اس کے بعد تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے ارد گرد گھومے گی میری زندگی، یہ وعدہ بندہ کر رہا ہے ادھر جا کے اللہ سے۔ اسی لیے جس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، وہ وہیں آگے وہ سمجھے گا چکر ہی تو لگانے ہیں، چکر لگا کے واپس آ گیا، لیکن جس کو پتہ ہے میں کیا، یہاں جب سائن کرنے ہوں کسی بات پہ تو کہتے ہیں جی سائن نہیں کرنے، پہلے پتہ ہو کیا سائن کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کس پہ سائن کر رہے ہیں، کون سا وعدہ لے رہے ہیں۔ وعدہ لینے سے بندے ڈرتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر جب پوچھ ہوگی، تو وہ گویا پہلے روح سے وعدہ، روح نے وعدہ کیا تھا، اب اس کو تازہ کر رہا ہے اللہ کے گھر جا کے، جسم تازہ کر رہا ہے کہ بھئی ارد گرد پھر کے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے جسم، اللہ بندہ پورے جسم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک، جس طرح یہ جسم آپ کے گھر کے ارد گرد پھرتا ہے، اسی طرح سے آج کے بعد میں واپس جا کے بھی میری ساری زندگی تیرے حکم کے ارد گرد پھرے گی، تمہارے حکم سے باہر نہیں ہوگی. کہ بھائی جہاں جہاں دیکھے نا بندہ طواف کر رہا ہے وہ اللہ کے گھر سے باہر نہیں نکلتا، آنکھیں نیچی ہیں اور طواف کر رہا ہے وہ یا کر رہی ہے اللہ کی بندی، اور جو ہے اسی طرح میں واپس آ کے میں ہر وقت خیال رکھوں گا کہ بھئی اللہ پاک کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے میں اپنی زندگی گزاروں گا. اور ایک یہ وعدہ بھی وہاں بندہ کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے کروں گا، کہ بھئی جو اللہ کا حق ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں، جو ذمہ داری ہے ہم پر، ان کے حق پہ ان کا ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، ان کے دین اور سنت پر عمل کرنا، پھر ان کے دین کو سنت کو آگے پھیلانا، بھائی میں جا کے یہ کام کروں گا. اللہ کا حکم اللہ کا حقوق ہے، میں شرک نہیں کروں گا، اللہ تیرے لیے خالص عبادت کروں گا، تیرے حکموں کو عظمت دوں گا، ہر شے پر تجھے ترجیح دوں گا، ہر شے کے حکم پر تیرے حکموں کو اوپر رکھوں گا. میرا دل نہ مانے، نفس نہ مانے، وہ خامد نہ مانے، بیوی نہ مانے، لوگ نہ مانے، ساری دنیا روٹ جائے لیکن تجھے نہیں میں ناراض کروں گا، ساری دنیا ناراض ہو جائے تجھے ناراض نہیں کروں گا، کہ بھائی تو ہی میرا مولا، تیرے ہی ہاتھ میں میری جنت، میری دوزخ، میری زندگی، میری موت، عزت، ذلت، تو ہی نے مجھے پیدا کیا، تو ہی مجھے جو ہے دنیا سے لے جائے گا، تو ہی دوبارہ اٹھائے گا، تیرے حکم سے میں جنت میں جاؤں گا. تو وہ اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آج کے بعد اللہ پاک اس طرح زندگی گزاروں گا. یہ ہوتا ہے عمرہ اور حج، جس کو پھر زندگی تبدیل ہوتی ہے، جیسے پہلے اولیاء اللہ نے کیا اور صوفیاء نے کیا اہل اللہ، ہم جس طرح پتہ ہی نہیں، بس جہاں سے حالی دے کے طور پر چلے گئے، ہاں جی یہ کعبہ ہے، سات چکر لگائے یا عمرہ ہو گیا، بس اپنا صحیح کی واپس آ گئے. اس کا مطلب مخصوص سمجھنا میں کیا کر رہا ہوں اور کیا اس کا مطلب ہے، کیا اس کا مفہوم ہے. تب وہ جیسے کسی سے کسی نے کہا، کوئی جھگڑا ہو گیا تو کسی نے کہا، وہ سیدھا سادہ بندہ تھا، اس سے کسی نے کہا کہ تمہیں قرآن اٹھانا پڑے گا. اب اس نے قرآن نہ پڑھا نہ دیکھا پوری زندگی، ان پڑھ بندہ تھا، کسان، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بچوں کو اوپر لے جائیں. میں نے آپ سے عرض کیا باؤ اوپر جگہ ہے، دیکھیں نا بچے بات نہیں سنتے، بچہ تو چلو بات اس پر تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن جو لوگ بڑے ہو کے بات نہیں سنتے ان پہ ضرور ہے. اچھا تو وہ جو بندہ یعنی ادھر گیا، وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بندے ایک سے کسی نے کہا کہ بھئی تمہیں یہ جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ قرآن کرے گا، قرآن اٹھانا پڑے گا تمہیں. تو اس نے کہا پتہ نہیں بھی یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں بھئی اگر تم جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہے تو قرآن اٹھانا پڑے گا. جب علم نہیں ہوتا کسی چیز کا تو اس نے سمجھا میں نہیں اٹھاؤں گا، اس نے سمجھا پتہ نہیں کتنا بڑا قرآن ہے، کتنا وہ وزنی ہے، کتنے من وہ ہوگا، تو یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں میں کیسے اٹھاؤں گا، میں یہ نہیں میں اٹھا سکتا. بار انہوں نے کہا نہیں، اگر یا تو تم یہ اپنی جو مطالبہ ہے یہ واپس لے لو، یا یہ کرو کہ تم قرآن اٹھاؤ. اس نے کہا اچھا چلو، مجبور ہو گیا. اس نے کہا جی میں تو اپنا ڈیمانڈ تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جو ہے اچھا کون قرآن کیا ہے. تو انہوں نے سامنے گلاب میں لپٹے ہوئی کتاب، اللہ کی کتاب لائے سامنے، جس طرح قرآن ہوتا ہے ایک کتاب. تو اس نے دیکھ کے کہا کہ بھئی یہ قرآن ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اس کے اس طرح کے تو میں 100 اٹھا سکتا ہوں، آپ نے مجھے پہلے خامہ پریشان کر رکھا ہے. میں نے سمجھا پتہ نہیں کتنی بھاری کوئی چیز ہوگی، کوئی من، کوئی 100 کلو کی، کوئی 1000 کلو کی چیز ہے جو سب کہہ رہے ہیں ابھی اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، ورنہ جو ہے یہ کرو. تو اگر اتنا ہی وزن ہے تو میں اٹھا لوں گا، یہ ایک یا 10 اٹھا لوں گا. تو کس لیے اس نے کہا کہ علم نہیں کہ وہ کیا اٹھا. جس بندے کو علم ہے وہ تو سچا قرآن بھی اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے نام کا ادب ہے، اللہ کی کتاب کا ادب ہے، اللہ کا ادب ہے، اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ بھئی وہ بندہ اس طرح کرے. جیسے شیطان نے میں آپ کو بتایا کہا میرے جیسا بننا چاہتے ہو، جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہو، زبان کی بے احتیاطی کرو، جھوٹی قسمیں اٹھاؤ، اس طرح کی باتیں کرو تو بن جاؤ. اس نے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اب وہ شیطان بن گیا. پہلے وہ ہم سے بھی زیادہ نیک تھا، ہم تو اتنے نیک بنے نہیں، وہ تو ہم سے بڑی اونچے درجے تک پہنچ کے واپس آیا ہے. تو جب علم ہوتا ہے بندے کو تو پھر وہ اپنا یہ اس طرح اپنا کرتا ہے. دوسرا مقصد حج کا یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر کے آئے. کیوں؟ ایک تو وہاں ظاہری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان گلیوں میں، ان شہروں میں، ان شاہراہوں میں، راستوں میں، ان پہاڑوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں جنگیں ہوئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، آپ نے اپنی امت کے لیے جنگ کی. تو جنگ احد پہ جو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے جنگ لڑنے کے لیے، جنگ بدر پہ کھڑے ہوئے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. تو ان کا مشرکین بھی ادب احترام کرتے تھے جب تک کہ انہوں نے کلمے کی دعوت نہیں دی. وہ یہ تھا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں اسلام کو ختم کر دیا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذہن میں تھا کہ اگر اسلام یہاں، یہ میرے امتی، یہ میرے صحابہ اگر شہید ہو گئے سارے، میں شہید ہو گئے، تو یہ پھر کوئی قیامت تک کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں ہوگا. میری جو آنے والی امت ہے اس تک پیغام کس طرح یہ پہنچے گا؟ تو جو وہ وہاں جو صحابہ موجود تھے وہ تو ایماندار تھے، انہوں نے تو ایمان لے آئے تھے اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ تو اپنا. لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس لیے لڑے، میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ان لوگوں کا، میرے جو امت کی عورتیں آنے والی ہیں، میری امت کے جو مرد آنے والے ہیں، بھائی ان تک پیغام نہیں پہنچے گا اگر میرے صحابہ یا یہ، ان کا تک تو پہنچ گیا مکے والوں پر، دوسرے والوں تک، لیکن اگر یہ ہم یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحابہ کو، نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، رضا کے لیے، لیکن جو ہے اس کے لیے کہ آنے والی امت جو ہم آپ لوگ آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کا وہاں کھڑا ہونا، وہاں لڑنا اور آپ کا زخمی ہونا، وہ اس لیے تھا. تو آپ یہ نہ سوچیں کہانی پڑھ کے کہ ابو جہل خلاف، لیکن یہ سوچیں کہ نبی علیہ السلام وہاں لڑے کیوں، وہاں ان کو تکلیف کیوں پہنچائی گئی، وہ اس لیے کہ آپ اور میرے لیے. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا باپ آپ کی طرف سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کا باپ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا بھائی آپ کی حفاظت کر رہا ہے، وہ لڑ رہے ہیں آپ کے لیے تاکہ بھائی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو جو شیطان دشمن ہے نہیں چاہتا تھا کہ آنے والی امت تک یہ پیغام پہنچے، وہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ تو نبی رسول ہیں، اعلی علیین، اور سارے درجے لوگوں کو آپ کے وسیلے سے ملے، بلکہ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا تو دنیا، جنت کی رونقیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہیں. جنت کے پتوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہے، ایک ایک چیز پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر لکھا ہے، عرش پہ، الہی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. اللہ پاک نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. تو وہ کس لیے لڑے؟ کس لیے؟ ہمارے لیے. تو ان جگہوں کو بندہ دیکھے تاکہ زندہ جا کے ان احد پہاڑ کو دیکھے جہاں حضور علیہ السلام زخمی ہوئے، جہاں آپ کا خون گرا، جہاں آپ کے صحابہ شہید ہوئے، وہ جنگ بدر کا مقام دیکھے، وہ مدینے کی گلیاں دیکھے جہاں یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے، وہ خندق کے موقع دیکھے، وہ مکے کے پہاڑ دیکھے، وہ غار حرا دیکھے، وہ مکے کی گلیاں دیکھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور آپ وہ جگہ دیکھے، وہ کعبے کا صحن دیکھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کے سر مبارک پر، جسم مبارک پر، جب آپ کعبہ شریف میں کے ساتھ ہی نماز پڑھ سجدے میں گئے تو بدبختوں نے اوجری اور اونٹ کا منو گند حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال دیا. تو جو بندہ یہ طواف کرتا ہے اس کو ان یادوں کو تازہ کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ جہاں میں طواف کر رہا ہوں، یہاں یہ چیز ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس طرح کی تکلیف ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو میں آیا ہوں وہ وعدہ کرنے کی، اے اللہ، اور اے اللہ کے جب مدینہ جاتا ہے، اے اللہ کے رسول، کہ آپ نے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا، ہمارے لیے یہ تکلیف اٹھائی، اب میں بھی یہاں سے واپس جا کے میرا بھی ایک ہی مشن ہوگا، آپ کی اطاعت اور اتباع اور آپ کے دین کا پیغام اگلی امت تک پہنچانا، تاکہ میں جب مروں اور حشر پہ جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے سے اپنے بازو کھول کے کہیں کہ بھئی یہ میرا امتی، یہ مرد ہے یا یہ عورت، یہ آئی ہے اپنا حق پورا کر کے، میرے حقوق پورے کر کے، وہ صحیح معنوں میں میری اتباع کر کے. تو نبی علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کوثر کے جام یعنی نہر کوثر کا جو پانی ہے وہ آپ علیہ السلام گلاسوں میں یعنی پیالوں میں ڈال ڈال کے ان کو خود پلائیں گے کہ تم نے دنیا میں وہ کس کا بدلہ ہوگا؟ وہ اس کا بدلہ ہے کہ بھائی دنیا میں تم نے بہت مشقت اٹھائی ہے، بڑی تم میں بھی خواہشیں تھیں، پیاسے تھیں دنیا کی، گناہ کی، لیکن تم نے میرے حکم اور میری سنت پر چلتے ہوئے اپنی خواہشوں کو قربان کیا، بڑی مشقتیں دنیا میں تم نے اٹھائی مرنے تک، بڑے تانے سنے، بڑی وقت کی قربانیاں دی، بڑے مال کی قربانیاں دی، آج تم آئے ہو ادھر، تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کو پیالے بھر بھر کے دیں گے اور فرمائیں گے اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہمیشہ کے لیے، جس نے میرے حوض کوثر سے پانی پیا اس کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی اور میرے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور آخری جو ہے مقصد جو حج پہ جانے کا یہ کہ سب سے بڑا مقصد کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جائے، بھئی اس لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہاں جا کے بھی گناہ چھوڑے نہیں، آ کے بھی چھوڑے نہیں تو اللہ راضی ہوا ہی نہیں، یہ تو بس گیا اور آیا، اس کو تو خاص جو ہے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس کے متعلق جو ہے آج تو اردو میں ہو رہا ہے تو انگلش میں بھی کچھ جو ہے بیان کل جو ہے انگلش میں بھی انشاءاللہ کریں گے ساتھیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، لیکن ایک بات صرف تھوڑی بتانی ہے آپ کو کہ حج اور عمرے کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ دل نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہمارا دل کی حالت ہوتی ہے جب ہم یہ ساتوں اعضاء سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے مراد جو ہے یعنی یہ مثال کے طور پر یہ زبان ہے، تو زبان سے جتنے گناہ کریں گے وہ گند سارا باطن میں، نفس میں، قلب میں، روح میں ادھر جائے گا۔ یہ جو زبان کی بے احتیاطی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا پہلے، تھوڑی تنبیہ، یہ خیر خواہی ہے آپ کی، یہ ہے شفقت آپ کی، نرمی آپ کا کہنا کہ بھائی نہ کر جو ہے کرتے رہو کوئی بات نہیں، یہ آپ کی بدخواہی، آپ کو جہنم میں دھکا دے لیں۔ جو بندہ پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہے کیا خیر خواہی اس کو دھکا دے کے نیچے پھینکنے میں ہے یا کہ اس کو سختی کے ساتھ پیچھے وہ یعنی گھسیٹنے میں ہے کہ بھائی ادھر اب نہیں بھی سن رہا تو اس کی گردن پکڑ کے پیچھے پھینکنا، بھائی کہاں مرنے لگے، یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی نہیں کہ بھائی رام سے باتیں کر کے دھکا اندر دے دو۔ تو ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح، تو جو لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں نرمی سے کبھی سختی سے وہ ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ بچ جائیں، اور جو نہیں کہتے وہ آپ کو یا کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے تالی کسی طرح تالی بجاتے ہیں آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی گناہ میں شرکت، وہ خود بھی اور آپ کو دھکا دے رہے ہیں جہنم میں۔ وہ تو پتہ چلے گا جب یوں ہی بندہ مرا، نہ میں ہوں گے نہ آپ ہوں گے، اس سینٹر میں ہی پہلے کتنے لوگ رہے، پہلے یہ کیا مکان تھے، پھر یہ کلب بنا، پھر کچھ کا کچھ، کتنے لوگ آئے، آج سے 50-60 سال بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی ادھر نہ ہو، اس دنیا میں نہ ہو، سارے وہ زمین کے نیچے چلے جائیں اور وہاں پھر واسطہ بڑا سخت پڑنے والا ہے بندے کو ملائکہ سے اور اپنے اعمال کا سامنا۔ بہرحال زبان کے گناہ جو بندہ کرے گا وہ بھی دل پہ اثر جا رہا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے، کانوں کے گناہ وہ آنکھ سے بے احتیاطی کرے گا اس کا بھی، ہاتھوں سے کرے گا اس کا بھی، اور شرم و حیا کا خیال نہیں رہے گا، بے شرم بے حیا بن جائے گا اس کا بھی جو ہے یعنی خمیازہ دل کو بھگتنا پڑتا ہے، حرام کھائے گا یعنی پیٹ کے گناہ وہ بھی پاؤں۔ تو جس بندے کا دل اس طرح ہو وہ وہاں جائے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، تو وہاں سے جو فیوزات آتے ہیں روحانی طور پر فیض آتے ہیں، کعبے پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے 24 گھنٹے، 120 رحمتیں کعبے پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کی خاص تجلیات وہاں سے اتر کے پھر وہ ایمان والوں کے دلوں تک ٹرانسفر ہوتی ہیں، ان جیسے یہ تیر بتا رہے ہیں آپ کو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بندے نے حاضری دی تو وہاں سے فیض حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں بندوں کے سلام کا، روحانی فیض پہنچاتے ہیں، آپ کی بندوں کی شفاعت کرتے ہیں اور ہزاروں قسم کے روحانی فیوزات اور فائدے۔ لیکن وہ تو سارا آتا ہے، فیض آتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا دل سیاہ ہے تو وہ سارا فیض واپس چلا جاتا ہے، وہ پھر اوروں کی طرف چلا جاتا ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہے جیسے بارش ہو رہی ہے لیکن اگر چھت اوپر ہے تو اندر تو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، باہر تو بارش، وہاں رحمت کی برسات ہے، رحمت کی بارشیں ہیں ہر وقت 24 گھنٹے موسلادھار اللہ کی رحمتیں گنبد شریف پر بھی یعنی حضور علیہ السلام کی قبر انور پر بھی اور کعبے پر برس رہی ہیں۔ لیکن اگر چھت ہے تو پھر نیچے قطرہ نہیں آئے گا. جیسے یہاں ہم اندر بیٹھے ہیں بارش نہیں آتی, اس طرح آپ نے دل جو سیاہ کر لیا یا میں نے, تو وہ چھت بنا لیا, ایسا ایک بیریئر بنا لیا. اب فیض آ رہا ہے لیکن واپس جا رہا ہے, تو ہم اسی طرح کا دل لے کے واپس آ جائیں. پھر کہیں یہ بھی جو ہے آپ ہمیں محسوس نہیں ہوا, اللہ کا قرب نہیں محسوس ہوا, فائدہ نہیں ہوا, زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. لوگ بھی یہی کہیں بھائی یہ جاتے تو ہیں آتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں, اسی طرح کی باتیں, اسی طرح کا اٹھنا, اسی طرح کا مذاق, اسی طرح کی زندگی, تو پھر جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی الٹی رکاوٹ بنتے ہیں. اگر ایک بندہ صحیح حج صحیح عمرہ کر کے واپس آئے اور انسانوں کی طرح صحیح طرح کر کے آئے, مسلمان بن کے نبی یہ مقصد پورا کر کے آئے, تو وہ تو مثال بن جائے. دوسرے جو نہیں گئے وہ کہیں بھی ہمیں بھی جانا چاہیے, ہمیں بھی یہ تبدیلی آئے. جو نہیں جا رہے ان کو بھی وہ کہیں دیکھو بھی فلاں بندہ گیا ہے, دیکھو کیا ہو گیا اس کو, تم بھی جاؤ اور کر کے آؤ. اب ہم اللہ کے گھر اور کو بھی الٹا بدنام کر رہے ہیں, جب آ کے اور برے عمل کرتے ہیں یا پہلے جیسے عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی جا کے بھی دیکھ لیے, یہ جو حج بار بار کرتے ہیں اگر ان کو فائدہ نہیں ہوا تو ہمیں بھی شوق نہیں پھر, تو وہ یہ الٹا ان کے لیے بھی رکاوٹ بن رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس دل کا تو سارے فیوزات وہ رک جاتے ہیں, وہ نہیں آگے جاتے, بندہ محروم واپس آ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر دل پاک کر لیا آپ نے, دل پاک کر لیا آپ نے گناہوں سے پاک کر لیا, تو دل اس طرح پھر منور ایک روشن دل بن جاتا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے, اللہ کے اور اس کے رسول کے خیالوں میں وہ گم سم رکھتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے ہر بات میں, نبی علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھتا ہے کھانے پینے میں, غمی خوشی میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اور اس کا دل طریق پہ چل کے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب فیض آتا ہے تو پھر وہ دل کی طرف منتقل ہوتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, بلکہ وہ فیوزات جا رہے ہیں. وہ فیض تو پہلے ہی اس بندے کے دل میں اللہ رسول کی محبت اور دل روشن ہے. چھت نہیں ہے تو بارش برستی ہے, پورا جسم بھی بھیگ جاتا ہے اور بندے کا باطن بھی بھیگ جاتا ہے, اس کے اثرات لیتا ہے. وہ بارش میں اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کے فیوزات میں وہ بالکل بندہ کور ہو جاتا ہے گویا. یہ اس بندے کی مثال ہے. لیکن یہ کب ہوگا کہ جب بندہ جو ہے صحیح اعمال جو ہے کرے گا. اب دیکھیں حج کرنے کے جو ہے یعنی مختلف درجات ہوتے ہیں, یہ مختلف بتا دیتا ہوں. عمرہ کرنے کے مختلف لیول کوالٹی کا عمرہ, جس طرح آپ عورتیں کپڑا لاتی ہیں کپڑے کی مختلف کوالٹی ہوتی ہیں, گھروں کی مختلف کوالٹی ہوتی ہیں, گاڑیوں کی مختلف کوالٹی ہوتی ہیں, سونے کے جو سیٹ ہیں ان کی مختلف کوالٹی, اسی طرح حج عمرے کے بھی مختلف سات مختلف قسمیں ہیں. یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات میں مختصر بتاتا ہوں, آج وقت انشاءاللہ نہیں, دوری دوری بات بتا کے ختم کرتے ہیں. جو پہلا ہے یعنی جس طرح کا بندہ عمرہ کرے گا اس طرح کا اللہ کا قرب اس کو ملے گا, اس طرح کی اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو آپ دیکھیں مثلاً پہلے درجے کا کیا تو پہلے تو اس کا اللہ کا قرب بہت کم تھا, اللہ ناراض تھے, اس کا بالکل راضی نہیں تھے, ناراض تھے اللہ پاک, دور تھا بندہ اللہ کے. پہلے یعنی سرخ لائن بتا رہی ہے وہ جہاں بندہ کا لیول ہے. لیکن اس نے پہلے درجے کا عمرہ حاصل کیا تو پہلے درجے کا عمرہ کیا ہے کہ پہلے درجے اس بندے کا عمرہ ہے کہ جو زبان سے اور آنکھوں کی حفاظت کر کے اور ہر وقت وہاں عبادت کرتے وقت کم از کم یہ سوچے اور یہ مانے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, میرے ساتھ ہیں. جب وہ اللہ کو اس طرح سمجھتا ہے اور زبان اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے, اس طرح وہ دو ہفتے تین ہفتے یا جتنا بھی وقت عمرہ کر کے آ جائے ان سب کی, تو اس کا پہلے درجے کا ہے. تو جس کا پہلے درجے کا بھی عمرہ کوالٹی کا نہیں ہے وہ تو پھر محروم ہی واپس آئے گا. وہاں بھی زبان, وہاں طواف کرتے ہوئے عورتیں مردوں کی طرف دیکھ رہی ہے, مرد عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ کے گھر میں بھی کھڑے ہو کے, تو وہ کیا فیض کیا رحمت ان پہ نازل ہونی, ہو بھی رہی تو بلاک ہو رہی ہے, بلکہ الٹا غضب ہونے کا خطرہ ہے یعنی کہ بھائی اللہ پاک عذاب میں وہ آ جائے. وہ تو بعض دفعہ دوسرے لوگوں کی موجودگی کے وسیلے سے کہ وہاں اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں عذاب ٹلا رہتا ہے, ورنہ جو ہے ہم تو اس قابل ہیں وہاں ہی زمین میں دنسا دیے جائیں, ایسے ایسے کام کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو پہلے درجے کا حج عمرہ ہے